تفسیر سورت انبیاء مکی سورت ہے، اس کے 7 رکوع اور 112 آیات ہیں، 1186 کلمات، 4890 حروف ہیں، اور سورت انبیاء جو ہے نبی واحد کا ہے اور جمع ہے انبیاء، اور اس کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اور یہ اس سورت کا علامتی نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف جو ہے وہ صرف انبیاء کا ذکر ہے، بلکہ اور بھی مضامین جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. اور یہ بخاری کی روایت کے مطابق مکی دور کی ابتدائی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کہف، مریم، طہٰ اور انبیاء، یہ چاروں سورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی سورتیں اور میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہیں جن کی میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور انہوں نے قدیم دولت، کہ ایک تو اس کو دولت سمجھتے تھے اور دوسرا انہوں نے اس زمانے سے اس کو یاد کیا ہوا تھا. کمائی، دیکھیں وہ قرآن کو اپنی کمائی کہتے تھے نا، اور پھر ہمیشہ حفاظت، کہ اس کو پڑھتے ہوں گے، اس پہ عمل کرتے ہوں گے. اس سورت کا موضوع اور مضمون جو ہے وہ رسالت اور توحید اور آخرت کی تائید ہے، اور اہل مکہ جو ہیں ان کے اعتراضات اور شکوک کا جواب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب، قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کے حساب کا وقت، وهم في غفلة اور وہ ہیں کہ غفلت میں، معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ حساب، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، تو یہ قرب قیامت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب لوگوں کو حساب دینے کے لیے جو ہے وہ اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہوگا. تو اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، من ماتا فقط قامت قیامہ، کہ جو مر گیا تو بس اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے ساتھ ہی اس کی مہلت ختم ہوگی، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی نا، اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا. اسی طرح ایک موقع پر آپ نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا، وعیستو انا وسعتو کہاتین، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس حدیث کے نا دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی لمبائی شہادت کی انگلی کی ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کا زمانہ ہے، اور جتنی وسطی انگلی شہادت کی انگلی سے بڑی ہے، یہ مجھ سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے. تو اس لحاظ سے تقریباً 5 حصے عرصہ گزر چکا اور ایک حصہ باقی ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، اسی طرح میرے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ موت کا وقت، قیامت کا وقت انسان کے بہت قریب ہے. اور جو شخص مر گیا اور اس کی قیامت شروع ہو گئی، تو مطلب کیا ہے؟ اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا. تو اس حدیث سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جب قیامت گویا کہ ہمارا انجام اتنا قریب ہے، تو پھر ہمارا حال کیا ہے. دوسرا ایک اور بات پر آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت جو ہیں بغیر کسی تمہید کے، عام طور پر جیسے تمہید باندھی جاتی ہے اور بات شروع ہوتی ہے نا، بغیر کسی تمہید کے یکا یک یہ بات شروع ہو گئی کہ اقترب للناس حسابهم، کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. وہم فی غفلت موردون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ کسی تنبیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ اپنے انجام پر سوچتے ہی نہیں، وہ پیغمبر کی بات کو سنتے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل مکہ کی محفلوں میں، مکہ کی گلیوں میں، ایک تو یہ کہ اہل مکہ مکہ کی گلیوں میں یا ان کی محفلوں میں گویا کہ قیامت کا چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوتی تو لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں کو قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے، اور لوگ کیا کرتے، اس کا انکار کرتے. تو اس لیے یہاں پر یکدم یہ مضمون جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مضمون میں جو ہے اللہ رب العزت نے کوئی تمہید بھی نہیں باندھی، کچھ جو ہے وہ خاص طور پر باقاعدہ آغاز بھی نہیں کیا، بلکہ کیا ہے کہ فوراً جو ہے بغیر کسی تسمیہ کے، بغیر کسی تمہید کے، یہ کہا کہ جلدی جو ہے وہ قیامت آنے والی ہے. اور للناس سے مراد عام لوگ بھی ہیں اور خاص طور پر اہل مکہ مراد ہیں. اور وہ کس چیز سے غفلت برت رہے ہیں؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی یاد دہانی سے، اللہ کے پیغام سے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جو بھی آتا ہے ان کے پاس ذکر ان کے رب کی طرف سے، محدثن تازہ، نیا تازہ نصیحت، الا استمعوہ، نہیں وہ اس کو سنتے، وہم یلعبون، مگر کیسے کہ وہ کھیلتے ہیں، بتکلف سنتے ہیں. جو بھی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو سن تو لیتے ہیں، الا استمعوہ، وہ اس کو سن تو لیتے ہیں، مگر پھر کرتے کیا، وہم یلعبون، اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. یہاں جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے. ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ذکر سے مراد اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے. اور یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے رسول نے آیات اور احادیث اور صورتیں ان کو سنائی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو سنا تو صحیح جیسے، لیکن سن کر انسنی کر دی کہ کھیل میں لگے رہے. پہلے جو کچھ کر رہے تھے پھر وہی جو ہے وہ کرتے رہے، جو ان کے مشاغل تھے، جو دنیا کا کاروبار تھا اسی میں مصروف رہے، اور آیات الہی پر غور ہی نہ کیا، نہ اس کی ضرورت کو سمجھا، نہ اس کی اہمیت کو سمجھا، بس دنیا کے دھندوں میں وہ بدمست رہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ اب باہر کھیل رہے ہیں، آپ کے کھیلنے کا وقت ختم ہو گیا، اب شام ہو گئی، اب رات ہو رہی ہے، گھر چلو، تو بچے سن تو لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کھیلتے ہی رہیں، رات کے اندھیرے پھیل بھی جائیں وہ کھیلتے ہی رہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے، سنا تو صحیح پر سنی انسنی کر دی، سنا تو صحیح پر اپنے کھیل کود میں جو ہے وہ مصروف رہے. تو یہاں پر اللہ کا یہ کہنا کہ ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے اور یہ میری سنی کو انسنی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک دھمکی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ڈرا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ جب کسی رسول کو کسی قوم میں بھیجتا ہے اور رسول وہ راستہ اختیار نہیں کرتی، اس راہ پر نہیں چلتی جس پر چلنے کا پیغمبر جو ہے پیغمبر ان کو جس پر چلنے کے لیے متوجہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی پر، اس قوم پر یوم الحساب کا وقت قریب آ لگا. ما یاتیہم من ذکر من ربہم، اور پھر ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے، کسی اور کا رب نہیں، ان کا رب. بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کی بات سن کر بھی کھیل کود میں لگے رہنا. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ کسی اور ہی لہو میں مصروف ہیں، ان کے دل جو ہیں ان کے اندر غفلت ہے، سرمستی ہے، شرارت ہے. تو یہاں پہ بھی ایک اور انداز میں قریش کے لیڈروں کو، قریش کے سرداروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے. اور کیا انداز ہے، اصل میں دل کا اصل کام کیا ہوتا ہے، غور و فکر کرنا، تفکر، تدبر، ہے نا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں نا کہ ان کے دل جو ہیں وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تو وہ تدبر کیوں نہیں کرتے. تو اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی دلچسپیوں میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ سنجیدہ سے سنجیدہ بات اور بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی مذاق میں اڑا رہے ہیں. اب مکہ کیا ابتدائی دور آپ اپنے تصور میں لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، مکہ کی گلیوں میں قرآن کا، اسلام کا، آخرت کا، رسالت کا، توحید کا چرچا تھا، اور اہل مکہ اس کا انکار کر رہے تھے، ہے نا؟ تو اسی چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے. وہم یلعبون، وہ کھیل بھی رہے ہیں، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل دوسری ہی فکروں میں جو ہیں وہ منہمک ہیں، دوسری ہی جو ان کے مصروفیات ہیں اس میں وہ مصروف ہیں، تو بہت ہی زیادہ وہ غفلت کی زندگی میں ہیں. اور حال ان کا کیا ہے؟ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. وَأَسَرُّ، اب آپ دیکھیں کہ اسرو کسے کہتے ہیں؟ چھپ کر کوئی کام کرنا، چھپا کر. تو پھر سرگوشی کیوں آ گیا؟ سرگوشی بھی تو چھپ کر ہی ہوتی ہے نا. تو اس میں کیا ہے؟ مبالغہ، تاکید. ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سن کر، پیغام سن کر، آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے، رسول کی دعوت پر لبیک کرنے کی بجائے، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ چھپ کر جو ہے وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، تو کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپس میں سرگوشی کرتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. تو سرگوشیاں کرنے والے کون ہیں؟ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے. ظالم کون ہیں؟ جو نبی کی دعوت کا انکار کرنے والے ہیں. اور سرگوشی کیا کرتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے. اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تو پھر کیا تم جو ہے وہ آتے ہو جادو پر؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے ہو، تو کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ اب آپ دیکھیے کہ مکہ کے سردار جو بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور دن بدن جو ہے وہ لوگ دعوت کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ قرآن کی دعوت دلوں میں گھر کر رہی ہے، اور جو صاف ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو متاثر کر رہی ہے. تو اب اس اثر کو مٹانے کے لیے انہوں نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا کیا؟ شروع کیا وہ اثر النجوا، سرگوشیاں شروع کی. اور پھر وہ کیا کہتے تھے؟ کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کے کلام میں جو زور اور اثر ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. دیکھتے نہیں ہو؟ هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے. اور اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتے اللہ تعالیٰ، یا مخلوق میں سے اپنا رسول جو ہے وہ جب کسی کو بھیجتے تو ان جیسے کسی انسان کو بھیجتے، یا ہم جیسے کسی انسان کو، یعنی ہم جو مکہ کے سردار، لیڈری، راہبر، ہادی، رہنما، تو ہمیں بھیجتے اللہ تعالیٰ یا ان کو بھیجتے؟ تو اس طرح وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات جو تھے وہ پیدا کرتے. اور کیا کہتے؟ کہ یہ تو اس شخص کی جادو بیانی کا اثر ہے. افتاتون السحر، تم جادو پہ کے پھندے میں پڑ رہے ہو، اس کا تم پہ اثر ہو رہا ہے، یہ اپنے جادو بیانی سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. تم بڑے سادہ لوگ ہو، جانتے بوجھتے اس کے جادو میں پھنستے جا رہے ہو نا. تو یہ ہے نجوا ان کا، کہ لوگوں کے اندر اس طرح کی وہ باتوں کو پھیلاتے تھے، اور وہ آگے آگے پبلک میں جو تھے وہ پھیلتے چلے جاتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ وسوسہ اندازیاں کرنے والے ہیں. خود اپنے اوپر کیا ظلم کیا؟ کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ دل اور دماغ کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو انہوں نے معطل کر دیا، اور ان سے وہ کام ہی نہ لیا جس کے لیے اللہ نے ان کو جو تھا وہ پیدا کیا تھا. اور کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، قرآن کو، وہ جادو کہنے لگے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مخالفت کا یہ حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہ مکہ میں اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے. ان پر پابندی تھی کیونکہ لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے اور ہماری جو قوم کے لوگ ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں اور اسلام جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. قرآن ان پر کوئی بس جادو کر دیتا ہے. اور یہ پابندی ہجرت تک، ہجرت نبوی تک قائم رہی. اور انہوں نے کیا ایک تدبیر اختیار کی بھی تھی کہ اگر کہیں قرآن سنایا جا رہا ہو تو شور کرو، تاکہ لوگ جو ہیں قرآن کی آواز کو سن ہی نہ سکیں. تو اس لیے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا اس سلسلے میں, آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساحر کا الزام لگاتے تھے, اور ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ, یہ ابو سفیان کے خسر تھے اور جو ہے وہ, اس نے سرداران قریش سے کہا, عتبہ بن ربیعہ نے, کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں. یہ نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا وقت, بلکہ ان کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ, کہ جب وہ اسلام لے آئے تو مکہ کے لوگ سردار بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا اتنا اچھا لیڈر جو تھا وہ اسلام اس نے قبول کر لیا. تو اس طرح عتبہ بن ربیعہ نے چاہا, باقی اپنے لیڈروں سے کہا کہ تم کہو تو میں جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور کوشش کروں کہ ان کو روکوں, کیونکہ اب جو ہے رسول اللہ کے صحابہ کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں نے کہا, ابو الولید, عتبہ بن ربیعہ کی یہ کیا تھی, کنیت تھی, کہ ابو ولید تم پر پورا اطمینان ہے, ضرور جا کر اسے بات کرو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بھتیجے, ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو, نسب میں تم شریف ترین گھرانے کے فرد ہو, تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے کہ قوم میں تفرقہ ڈال دیا, ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا, اور اس کے دین, اس کے معبودوں کی برائی بیان کرتے ہو, باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنا دیا. بھتیجے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا یہ جو تم باتیں کر رہے ہو ان سے مقصد کیا ہے. نمبر ون اس نے کیا کہا, اگر تمہارا مقصد دنیا میں بڑائی حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا روپیہ دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ. نمبر دو, اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں. نمبر تین, اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا کنگ بادشاہ ماننے کو تیار ہیں. اور ہاں, اگر تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے کہ جس سے تم ایسی یہ باتیں کرتے ہو جو بہکی بہکی تھی, یعنی اس کو وہ یہ سمجھتا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ سوتے جاگتے اب ان کو کچھ نظر آنے لگ گیا ہے, تو کہنے لگا کہ بہترین جو طبیب ہیں نا ان سے تمہارا علاج کراتے ہیں. اور ایک موقع پر کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم کہو کہ تم جس لڑکی سے چاہو کہ تمہاری شادی کر دی جائے تو ہم اس سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہیں. تو وہ یہ باتیں کرتا رہا, رسول اللہ خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ باتیں کر چکا تو آپ نے فرمایا, ابو الولید جو آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے, یا اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ بس مجھے یہی کہنا تھا جو کہہ دیا. آپ نے فرمایا, اچھا میری سنو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, تنزیل من الرحمن الرحیم, اس سے تلاوت شروع کی اور مسلسل سورت حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے رہے. عتبہ پیچھے زمین پر ہاتھ ٹیکے غور سے سنتا رہا. جب آپ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38 پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا, تو سر اٹھا کر عتبہ سے فرمایا کہ ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا, اور اب آپ جانے اور آپ کا کام. کہتے ہیں کہ عتبہ جب واپس گیا نا تو دور سے ہی مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ اس کا تو چہرہ ہی اترا ہوا ہے. کہنے لگے, ابو الولید جو چہرہ تم لے کر گئے تھے اب وہ تمہارا چہرہ نہیں ہے. اور پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو, تو اس نے کہا, خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا. واللہ یہ شعر نہیں ہے, نہ سحر ہے اور نہ ہی کہانت. اے قریش کے گروہ, میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں وہ رنگ لا کر رہیں گی. اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا, دوسروں پر ہوگا, اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت. لوگوں نے کہا, واللہ ابو الولید پر بھی اس کا جادو چل گیا. تو اس نے کہا, یہ میری رائے ہے, اب تم جانو اور تمہارا کام. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے, کہ جو بھی قرآن سنتا تھا تو قرآن ان کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتا تھا. اور اسی طرح ایک اور موقع پر کہتے ہیں کہ مکہ کے تین سردار رات کے وقت کعبے کے گرد کھڑے ہو کر قرآن سن رہے تھے, اور ان میں ایک کہتے ہیں ابو جہل بھی تھے ایک دفعہ, اور حضرت عمر بھی تھے, انہوں نے اس وقت اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا, تو ایک کوئی اور تھا. تو جو ہے وہ مکہ, کیونکہ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ کر سن رہے تھے نا, تو جب وہ سنتے رہے, رسول اللہ نفل پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, جب یہ सुबह होने के करीब आई तो ये पर्दे से बाहर निकले तो आपस में मुठ भीड़ हो गई, तो बड़े आपस में एक दूसरे को सबने लानत की और एक दूसरे को शर्मिंदा किया कि अगर बाकी अवाम को पता चल गया तो फिर क्या होगा ना, और कहा कि आइंदा नहीं करना। लेकिन वो दिल पर इतना असर उसने किया था कि अगले दिन फिर वही तीनों, और अगले दिन जब बाहर निकले तो फिर जो है फिर आपस में मुलाकात होगी और फिर एक दूसरे को बुरा भला कहा और फिर कहा कि नहीं अब ये काम नहीं करना। तीसरे दिन फिर, और फिर जब निकले तो फिर कहने लगे कि अच्छा बताओ तो सही वैसे ये है कैसा। तो फिर कहते हैं कि अबू जहल ने जो है बजाय इसके कि क्योंकि दिल पर तो वो असर कर चुका था, वो इनकार कर रहा था, तो उसने कहा कि हम और बनी अब्दे मनाफ सब बातों में एक दूसरे के हम पल्ला थे, अब हम इनके नबी को तस्लीम करके इनकी इस बर्तरी को कैसे तस्लीम कर लें। यानी ये कुरान से मुतासिर हुआ लेकिन आपकी नबूवत को तस्लीम करने से जो है इसने इनकार किया, कि एक सिर्फ ये वजह भी थी कि आप बशर थे और भी वजह थी कि इनका खानदान हमारे खानदान से जो है वो ऊपर क्यों चला जाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी यही बात बताते हैं कि इन लोगों ने इसलिए ये जुल्म किया और ये जालिम इसलिए हैं कि ये कहते हैं कि हल हाजा इल्ला बशर मिस्लुकुम, कि ये शख्स इंसान है तुम ही जैसा। हफातातून सिहर वअंतुम तुबसिरून, फिर क्या तुम आंखों देखते जादू के फंदे में फंसते जाओगे। قال ربي يعلم القول في السماء والارض, رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يعلم القول, میرا رب جانتا ہے بات کو, کون سی بات کو, في السماء والارض, جو آسمان اور زمین میں کی جائے, آسمان اور زمین میں کی جانے والی ہر بات کو میرا رب جانتا ہے, وہو السمیع العلیم, وہ سمیع بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ جو سرگوشیاں تھی نا, یہ جو تھی واسر النجوہ, اس کا جو ہے نا اس کے سوا کچھ بھی جواب نہ دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ سحر ہے, کہا تو کیا کہا کہ تم لوگ جو کچھ باتیں بناتے ہو سب میرا اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے, خاص زور سے بات کرو, چپکے چپکے کرو, کانوں میں پھونکو, بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ سنتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار جو تھا وہ کیسا تھا, کہ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے سپر جو ہے وہ کر دیا۔ بل قالوا ادغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر, بلکہ وہ کہتے ہیں ادغاث احلام, یہ پراگندہ خواب ہے, یہ پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے۔ کیا کہتے تھے وہ لوگ کہ یہ جو ہے کیا ہے, بس ایسی ہی جو ہے نا کچھ الجھی ہوئی جو ہے نا یہ باتیں ہیں۔ اور کیا کہتے تھے وہ لوگ کہ اصل میں ادغاس جو ہے یہ دغسن کی جمع ہے اور گھاس کی اس مٹھی کو کہتے ہیں جس میں رتب و یابس, خشک اور تر ہر طرح کی گھاس ہو۔ تو گھاس جو ہے آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کی گھاس ہے تو الجھاؤ ہے نا اس میں منتشر, تو جس طرح سے گھاس منتشر ہے اس کا گٹھا منتشر ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی, بالکل اسی طرح ان کے خیالات بھی بے ترتیب ہیں, ان کے جو خیالات ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان میں الجھاؤ ہے, اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس کی طرف کوئی توجہ دینی نہیں چاہیے۔ بل قالوا ادغاث احلام, کہتے ہیں کہ یہ تو پراگندہ خواب ہے, بل افتراہ, بلکہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے, اس کی اپنی من گھڑت ہے, بل ہوا شاعر, بلکہ یہ شخص ساحر, پہلے ساحر کہا تو یہاں کیا کہا, یہ شخص جو ہے یہ شاعر ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ جب دعوت کا اثر پھیلنے لگا تو انہوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ پروپیگنڈا مہم شروع کی جائے کہ جو شخص بھی مکہ میں آئے تو اس کو اتنا بدزن کر دیا جائے, اتنا جو ہے وہ بدگمان کر دیا جائے کہ وہ آپ کی بات جو ہے وہ سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ تو میلوں میں جا کر, حج کے موقع پر, وہ ایسی مہم جو تھے وہ چلاتے تھے. تو 12 مہینے ویسے یہ مہم چلتی تھی, لیکن حج کے دنوں میں خاص طور پر وہ اپنے آدمی جو تھے وہ پھیلا دیتے تھے. کبھی کہتے یہ جادوگر ہے, کبھی کہتے کہ بل افتراہو, اس نے خود اس کلام کو گھڑ لیا ہے. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا اللہ کا کلام ہے, تو یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں دیوانوں کی بڑھ ہے, پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے, پراگندہ خواب ہیں. اور کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعرانہ تخیلات ہیں, تک بازیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ شاعر جو ہے وہ عام طور پر شاعر جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ردیف کافی ملانے کے لیے عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں نا. اور شاعرانہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ عاشقی عشق ہے, عاشق ہے, محبوب ہے, کبھی زلف پہ لکھ رہے ہیں تو کبھی آنکھوں پہ لکھ رہے ہیں, اور اسی میں زندگی اپنی جو ہے وہ بسا دیتے ہیں. تو اب جو ہے اب ان لوگوں نے اور سوچا کہ دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے, تو اب ہم کیا کریں تاکہ جو بچے کچے لوگ ہیں ان کو بچایا جائے. اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے طفیل بن عمر دوسی کا. وہ بڑی تفصیل سے خود بیان کرتے ہیں کہ میں قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا, کسی کام سے مکہ گیا, وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب میرے کان بھرے, یہاں تک کہ میں آپ سے سخت بدگمان ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ آپ سے بچ کر ہی رہوں گا. دوسرے دن میں نے حرم میں حاضری دی تو آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, میرے کانوں میں چند جملے پڑے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی بڑا اچھا کلام ہے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں شاعر ہوں, جوان مرد ہوں, عقل رکھتا ہوں, کوئی بچہ تو ہوں نہیں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکوں, آخر کیوں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کروں کہ یہ کیا کہتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر واپس چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور آپ کے مکان میں پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھ سے یہ کیا کچھ کہا تھا. تو طفیل بن عمر دوسی نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھ سے یہ کچھ کہا تھا اور میں آپ سے اتنا بدگمان ہو گیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ آپ کی آواز نہ سننے پاؤں, لیکن ابھی جو چند کلمے آپ نے ادا کیے اور میں نے آپ کی زبان سے سنے ہیں وہ مجھے کچھ اچھے معلوم ہوئے ہیں, مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو قرآن کا ایک حصہ سنایا اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا. پھر واپس جا کر اس نے جو ہے وہ اپنے باپ اور بیوی کو بھی مسلمان کیا. اس کے بعد وہ اپنے قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کرتا رہا یہاں تک کہ غزوہ خندق کے زمانے تک. کہتے ہیں یہ کہ میرے قبیلے کے 70-80 گھرانے مسلمان ہو گئے. یہ سیرت ابن حشام میں ان کا یہ واقعہ درج ہے کہ ان کے قبیلے کے 70-80 گھرانے اور ہر گھر میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے. تو اس طرح سے وہ مہم چلاتے تھے. کہ آیت نمبر 3 میں کیا پتا چلا کہ یہ جادو ہے, آیت نمبر 5 میں کیا پتا چلا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے. پل یا تین یتین کما ارسل الاولون, ورنہ یہ لائی کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. ورنہ پھر کیا مطالبہ کا کیا, فل یا تینا, بس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس بھی آیتن کوئی نشانی کوئی معجزہ, کما ارسل الاولون, جیسے پہلے رسول جو تھے وہ بھیجے گئے تھے. تو یہاں جو ہے اس نشانی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی جیسے نوح علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا, نہیں نوح علیہ السلام کو کشتی اور پھر واقعی جو انہوں نے کہا تھا وہ پانی طوفان اور سارے لوگ جو تھے وہ مٹ گئے, اور حضرت جو ہے وہ صالح علیہ السلام کو کیا ملا, اونٹنی ملی, موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا, جد بازہ اور پھر عصا, اور اس کے علاوہ ان کو بے شمار معجزات ملے, پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام. تو ان لوگوں کا مطالبہ کیا تھا کہ کوئی واضح نشانی جو ہے وہ یہ لے کر آئے. ما آمنت قبلہم من قریتن, اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں ایمان لائی اس سے پہلے کوئی بستی, حالانکہ اس سے پہلے کوئی بھی بستی وہ ایمان نہیں لائی تھی. اہلکناہا, جس کو ہم نے ہلاک کیا, کہ جو ایمان لائے تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی ایمان نہ لانے والے ساری بستیاں ساری قومیں جو تھیں وہ تباہ و برباد کر دی گئیں. افہم یؤمنون, کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العزت جو ہے جو اس مختصر سے جملے میں افہم یؤمنون کتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ ان کا نشانی کا مطالبہ اور اللہ کا جواب. اور افہم یؤمنون میں تین بڑی باتیں کہہ دی. نمبر ون کیا, کہ پچھلے رسولوں کی نشانیاں مانگتے ہو مگر بھول جاتے ہو کہ وہ ہٹ درم نشانیاں دیکھ کر ایمان تو نہیں لائے تھے. دوسری بات یہ کہ تم جو نشانی کا مطالبہ کرتے ہو اور یہ یاد ہی نہیں کہ جب انہوں نے صریح معجزہ دیکھ کر جب وہ ایمان لانے سے انہوں نے انکار کیا تو وہ ہلاک کر دی گئی ہے نا, وہ تو ہلاک کر دیے گئے تھے, تو تم بھی اگر انکار کرو گے تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے, تیار ہو اس کے لیے. اور تیسری بات یہ کہی کہ تمہاری منہ مانگی نشانی نہ بھیجنا. افہم یؤمنون, تمہاری منہ مانگی نشانی نہ بھیجنا اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے. کیوں احسان ہے؟ کہ تم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہو. کیا اس لیے نشانی مانگتے ہو کہ ان قوموں کا سا انجام دیکھو جو نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں اور تباہ کر دی گئیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, فَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے, یعنی آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو نہیں بھیجا کسی کو بھی, مگر کس کو؟ إِلَّا رِجَالًا, مگر انسانوں کو. رجال کون ہوتے ہیں؟ آدمی, مگر آدمیوں کو. نوحی الیہم, جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے, اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے. فسألو, پس سوال کر لیجئے, آپ پتہ کر لیجئے, آپ پوچھ لیجئے اہل ذکری, ذکر والوں سے. تو یہاں پہ ذکر کرنے والے کون ہیں؟ اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لیجئے. ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ کو جو ہے وہ علم نہیں ہے, اگر آپ علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لیجئے. تو اس نے اللہ رب العزت کا یہ کہنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے مراد یہ ہے کہ اہل علم سے, اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں, کیونکہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے. تو ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء جو گزرے ہیں وہ انسان تھے یا غیر انسان, وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ سارے کے سارے انسان تھے, کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا. کوئی بھی جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا. اور دوسری بات کیا تھی, اللہ رب العزت نے یہ کیوں کہا, بتایا کہ رسولوں کا اصل وصف, امتیازی وصف کیا تھا؟ کہ وہ رجال تھے, انسان تھے. اور یہ کیوں کہا کہ دشمنوں سے گواہی لو؟ دشمن کی گواہی لینے کو کیوں کہا گیا؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, اہل مکہ بھی اہل کتاب سے بات کرتے تھے کہ جو ہے یہ جو باتیں کہتے ہیں کیا تمہاری کتاب میں بھی ایسی کوئی بات ہے نا, تو ان سے جا کر جو ہے وہ بات کرتے تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ آپ پیغمبر کی دعوت کے بارے میں جو اتنے اندھے ہو رہے ہیں, آپ لوگ جو اندھے ہو رہے ہیں, تو پھر کیا کرو کہ تم جو ہے وہ جا کر کس سے پوچھو؟ اہل کتاب کے علماء سے پوچھو. دشمن کو گواہ بنا لو, ان سے پوچھ لو, وہ تمہیں بتا دیں گے. اور خاص طور پر یہاں پہ یہود کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے, خاص طور پر جو ہے وہ یہود کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور یہ جو کہنا کہ ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جانتے نہیں ہو, تو یہ قریش پر ایک جو ہے وہ اعتراض ہے کہ ایک طرف تو تم ابراہیم, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, ان کے وارث ہو, ان کے وارث ہونے کے مدعی ہو, اور وہ سارے انسان تھے, بشر تھے, اور دوسری طرف اب تم جو ہے یہ بات کہتے ہو کہ اگر اللہ کو بھیجنا ہی تھا تو پھر بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی یادداشت کو ذرا تازہ تو کرو, تم ذرا اپنے دشمنوں سے ہی پوچھ لو کہ تمہیں یہ بات بھولی تو نہیں ہوگی کہ جتنے بھی رسول آئے تھے سب بشر ہی تھے, کوئی بھی فرشتہ تو تھا نہیں. پھر کیا فرمایا؟ وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور نہیں ہم نے بنایا ان کو جسم کے ساتھ، وما جعلناهم جسدا، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسد نہیں دیا، لا ياكلون الطعام، کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتے ہوں، وما كانوا خالدين، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، نہ ان کو ہمیشگی حاصل تھی، فرشتے تو ہمیشہ سے ہیں نا. اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے انبیاء کی جو بشری خصوصیات ہیں وہ بتائیں، اور ان میں سے پہلی کیا کہی؟ کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں. جسد جو ہے کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں جسم کے لیے تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک جسم، دوسرا جسد، اور تیسرا بدن. تو جسم جو ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ چیز جو لمبائی میں، چوڑائی میں، اور گہرائی رکھتی ہو، یعنی ہر وہ چیز جس کی لمبائی ہو، چوڑائی ہو، اور گہرائی، یعنی طول، عرض اور عمق رکھتی ہو، خواہ جاندار ہو یا بے جان، تو اس کے لیے آتا ہے جسم، جسامت، ہے نا. اور جو جسد ہے نا، یہ جاندار چیزوں کا جسم ہوتا ہے جن میں دوران خون نہ ہو، خواہ کسی حیوان کا جسم ہو، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا، فاخرج لہم اجلن جسد اللہ خوار، تو سامری نے کہا تھا نا کہ ان کے لیے ایک جسد بنا دیا، ایک بچڑا بنا دیا. اور یہ بے جان جسم بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بے جان جسم تو ہوگا، یعنی کسی حیوان کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر جاندار کا، ہر چیز کا نہیں ہو سکتا. اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ بدن. اور بدن جو ہے جانداروں کا جسم جس میں خون جاری ہو یا بھی خشک نہ ہوا ہو. تو اگر آپ غور کریں گی تو جسد جو ہے یہ جسم سے خاص ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو یہ باتیں کرتے ہو، لیکن ہم نے وما جعلناهم جسدا، ہم نے ان کو جو جسم دیا تھا رسولوں کو، ایسا نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے ہی نہ ہو، کہ ان کو بھوک ہی نہیں لگتی ہو، بلکہ ان کا یہ وصف تھا، ان کا بشری تقاضا تھا کہ ان کو بھوک لگتی تھی اور وہ کھانا کھاتے تھے. اور دوسرا کیا بات کہی؟ کہ انہیں بھی اسی طرح موت سے دوچار ہونا پڑا جس طرح جو ہے وہ ہر بشر کو جو ہے وہ دوچار ہونا پڑتا تھا. اور ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہر انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ فنا حاصل ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت مومنون آیت 33-34، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ان کا اعتراض ایک اور طرح سے، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اتاتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. تو یہ تو بس تمہارے ہی مانند ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتے ہیں، اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتے ہیں. تو اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کو رسول مان لو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے. تو یہ ان کا ایک بڑا ہی جو ہے وہ سخت اعتراض تھا. اور دوسرا اعتراض کیا تھا؟ وما کانوا خالدین، کہ ان کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے نا، وہ چاہتے تھے ہمیشگی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو جتنے بھی رسول بھیجے وہ سدا جینے والے تھے ہی نہیں، وہ تھے ہی نہیں سدا جینے والے. اسی سورت میں، سورت انبیاء کی آیت 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ہم نے تم سے پہلے کسی بھی انسان کو، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، ہمیشگی کی زندگی نہیں بخشی. اگر تمہیں موت آنی ہے تو یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ موت جو ہے زندگی کا ایک ناگزیر مرحلہ ہے، اس زندگی کا موت ایک ناگزیر مرحلہ ہے، اور کسی کو اس سے فرار نہیں، نبی کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے کہ موت کیوں آتی ہے. تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں, پھر فرمایا ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے. ثم صدقناهم الوعد کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے, فانجيناهم اور ہم نے ان کو بچا لیا, ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا, واهلكنا المسرفين اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو وعدے سے یہاں پہ مراد کون سا وعدہ ہے؟ وعدے سے مراد کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی نصرت اور تائید کرے گا, ہے نا؟ تو رسولوں کی نصرت اور تائید کا وعدہ اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دینے کا وعدہ. تو جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کیے تھے وہ سب پورے کیے, اور قومیں ہر وہ قوم برباد ہوئی جنہوں نے اپنے رسولوں کا کہنا نہ مانا. تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ دراصل اس آیت کا موضوع اور مضمون کیا ہے, عنوان کیا ہے؟ ہر رسول کو جھٹلانے والے ہلاک ہی ہوئے. تاریخ گواہ ہے اللہ نے اپنے وعدوں کو سچا کیا. اور یہ جو کہنا ہے نا کہ فان جئینا ہوں امن نشاؤ کہ بس ہم نے جس کو چاہا بچا لیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فیصلہ کن مرحلہ یہی ہے, اسی کو بچاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں, باقیوں کو تو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور اگر تم بھی اپنی ضد سے عذاب ہی مانگ رہے ہو تو پھر تم ہماری پکڑ سے بچ نہ سکو گے. اور یہ جو کہنا کہ مصرفین, اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی حدود کو ڈٹائی کے ساتھ توڑتے ہیں, اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں. یہ جو آیات ہیں یہ شروع سے لے کر اب تک آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک, اس میں ہم مسلمانوں کے لیے عمل کا کیا اصول نکلتا ہے, ہے نا؟ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج کہیں ہم مصرفین میں شامل تو نہیں ہیں. آج مسلمان بھی جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بشر نہیں, وہ نور تھے. اب دیکھیں قرآن میں یہ مضمون کتنی تاکید کے ساتھ آیا ہے, اور پھر دیکھیں کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو لوگ ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ رسول ہماری محفل میں تشریف لے آئے ہیں, ہے نا؟ اور یہی اسراف ہے, یہی اسراف ہے. اسراف کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رسول کو سرے سے اس کا انکار کر دینا, ہے نا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے, اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے, اس کے کسی ایک پہلو کا انکار کرنا. اور تیسری کیا ہے کہ اس کی تعلیمات کا انکار کرنا, اس کو تو ماننا, تعلیمات کو نہ ماننا. اور چوتھا کیا ہے کہ تعلیمات میں سے بعض کو نہ ماننا, ہے نا؟ تو یہاں پر بھی جو بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالی جو مصرفین ہے نا, جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, اور مصرفین ہوتے ہیں کفر کرنے والے, شرک کرنے والے, اور رسول کی رسالت کا جو ہے وہ انکار کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. تو ہمیں بھی اپنے ایمان بالرسول جو ہے نا اس کا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کیسا ایمان لائے ہیں اور کیسے ہمارے جو ہیں پھر عمل ہیں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے, ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے, فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, افلا تعقلون کیا تم اب عقل سے کام لوگے؟ پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اہل مکہ قرآن کو سحر کہتے تھے اور رسول اللہ کو ساحر, قرآن کو شاعری کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر. تو اور کہتے تھے کہ یہ من گھڑت افسانے ہیں, یہ جو ہے وہ ادغاث و احلام ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ ایک ہی جو ہے جواب دیا, اور وہ یہ ہے کہ تم اتنا بھی نہیں سوچے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. تو تمہارا ذکر ہے, اور تمہارا ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین جو ہیں اس کی بڑی خوبصورت تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس قرآن کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک عزت مل گئی. اس قرآن کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ ترقی کی, اللہ نے ان کو بڑا نوازا. تو کتابن سے مراد قرآن ہے, اور ذکر سے مراد ہے فضیلت اور شہرت. تو یہ قرآن جو تمہاری عربی زبان میں نازل ہوا تو اس سے تمہیں ایک شہرت ملی, تمہیں ایک عزت ملی, تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب کر دیا, فاتح بنا دیا, دنیا میں تمہاری عزت اور شہرت کا ڈنکا بجا دیا. اور یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ عربوں کو جو دنیا میں عزت ملی, وہ جو مکہ میں بکریاں چرانے والے, وہ جو مکہ کے بدو, وہ جو اونٹوں کی نکیلے تھامنے والے, جو اونٹوں کی مہار لے کر مکہ کی گلیوں میں چلنے والے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قیصر و کسریٰ کے تخت و تاراج کا مالک بنایا, تو ان کی زبان کی وجہ سے نہیں, ان کے قبائلی سسٹم کی وجہ سے نہیں, ان کے عربی نسل ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ صرف اس قرآن کی وجہ سے. اور اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو شاید عرب کا دنیا میں کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوتا. کیا کہا؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس میں جو ہے وہ تمہارا ذکر ہے, کسی اور کا ذکر تھوڑی ہے. اس قرآن کی وجہ سے گویا کہ تمہیں دنیا میں جو ہے وہ ایک عزت ملی ہے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ کہ جو بھی قرآن سے تعلق رکھیں گے, جو بھی قرآن والے بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو جو ہے نا وہ عزت دے گا, اللہ جو ہے وہ ان کو ترقی دے گا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو ایک اور ہمارے سامنے آتی ہے, اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے, اس کے ایک اور معنی کیا ہے, کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی, فیہ ذکرکم, کہ جس نے تمہیں اچھی طرح یاد دہانی کر دی ہے. یعنی اس کتاب نے تمہیں اچھی طرح یاد دہانی کر دی. تو کیا ہے کہ اتنا اچھی اس کے اندر تذکیر ہے قرآن کے اندر کہ تم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا تو عمل کیسے کرتے, ہے نا. جب حشر میں پوچھا جائے گا تھا پاس خزانہ قوت کا, وہ کس مقصد پہ صرف کیا, اس وقت کہو گی کیا بولو, ہر عذر کو کانٹے پر تولو, ہے نا. تو دراصل پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے, تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن مجید سے بہترین تذکیر کوئی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں نا مووی سے بھی تو ہم جو ہے نا وہ سبق حاصل کرتے ہیں. جس نے قرآن سے سبق حاصل نہ کیا وہ افسانوں سے, ڈراموں سے, اور ناولوں سے, اور فلموں سے کیا پھر سبق حاصل کرے گا نا. اس کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دلوں کے پھیرنے کے لیے جو ہے نا وہ نازل کیا تھا. پھر فرمایا